الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں کچھ بات دو جو میں پہلے عرض کی تھی پھر وہ یاد نہیں رہا پھر دوسرا موضوع شروع ہو گیا تھا تو سوچا کہ اس کو کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوا تھا تو اس کے بارے میں کچھ اور بیان کیا جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاحوں کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ان دونوں کے نکاح کیسے ہوئے اور یہ اس تناظر میں تھا کہ نکاح کے اندر جتنی سادگی ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی بس یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصول بیان فرما دیا اگر تم برکت چاہتے ہو نکاح میں اور نکاح کی برکت یہ ہوتی ہے کہ دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت رہے اتفاق رہے اتحاد رہے نیک اولاد پیدا ہو یہ سب نکاح کی برکتیں ہوتی ہیں فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح سب سے عظمت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہ 5-6 مہینے پہلے ہی سے سکون برباد ہو جاتا ہے ہال بھی بک کرانا ہے تو 5-6 مہینے پہلے بک کرانا پڑتا ہے کہ بھائی وہ سیزن کا وقت ہے پھر ہال ملے گا نہیں پھر 2,500-3,000 مہمانوں کو بلانا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ان کا انتظام کرنا پیسوں کا سب سے بڑھ کے تو پیسوں کا انتظار ہے جب یہ اتنی زیادہ مشقت اٹھائی جائے گی اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے اور چاہے سودی قرض کیوں نہ لینا پڑے سودی قرض یہ بھی لیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہماری ناک اونچی رہے اور ہونا پھر بھی وہی ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے زبردست پیسہ خوب پیسہ خرچ کر کے دعوت کی اپنی بیٹی کی شادی کی اور پھر ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے مہمانوں کی واپسی کا راستہ تھا وہاں چھپ کر کھڑا ہوا تو یہ چھپ کر کھڑے ہونے کی نیت یہ تھی کہ دیکھوں میرے بارے میں کیا الفاظ خوب تعریف ہو رہی ہوگی میری تو کوئی کہہ رہا تھا دیکھا تم نے مرچیں کتنی زیادہ تھیں کھانے میں دوسرے نے کہا کہ ارے بھائی یہ تم نے نہیں دیکھا تیل کتنا زیادہ تھا کتنی چکنائی زیادہ تھی کھانے میں اور ایک نے تو حد کر دی 100 سونار یعنی کیا کہتے ہیں وہ ایک لوہار کی 100 سونار کی تو ایک لوہار کی تو اس نے کہا ارے بھائی یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اس کا نام و نمود ہو तारीफें हो इसलिए किया, तुम्हें क्या पता, इसलिए तो पैसा खर्च किया इसने। लीजिए, पैसा खर्च करके भी वही नाक कटी, पैसा ना खर्च किया जाए, सादगी से किया जाए तो लोग बातें बनाएंगे तो कटेगी। तो भाई दोनों हालतों में कटनी है, फिर हम सुन्नत को क्यों छोड़ें? तो वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ये उसूल बयान फरमाया है, इसको अगर हम सोचें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज निकाह और शादियों की बरकत को हम अपने हाथों से रुखसत कर रहे हैं। अपने हाथों से ही धक्का देके हम निकालते हैं अपने घर से, और यही वजह है कि शादी होने के बाद ही, बल्कि पहले ही से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं लड़के। अरे लड़के वालों ने यूं कहा है कि इतने आदमियों को लाएं, अरे भाई ये क्यों किया, पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो जाती हैं। ना इत्तेफाकियां, बदमस्गी पहले ही से शुरू हो जाती है, और शादी के बाद जो होना है सो होना है, तो फिर लड़ाइयां और अलहदगी और एक दूसरे की गीबतें, बस यही चीजें शुरू होती हैं। वजह उसकी यह है कि बुनियाद गलत रखी गई है। जिस इमारत की बुनियाद गलत रखी गई हो, इमारत टेढ़ी होगी ना, सीधी कहां होगी? आप ये तो सोचें कि शादी के घर में काम वाली जो आती है ना, या भंगन जो आती है काम वाली, बर्तन वगैरह धोने झाड़ू पोछा करने वाली, तो उसको भी पैसे दिए जाते हैं। लो भाई हमारे यहाँ शादी हो रही है, हम खुशी से तुम्हें पैसे दे रहे हैं। तो कहती है नहीं नहीं, ये 500 रुपए थोड़ी लूंगी मैं, 1000 रुपए चाहिए मुझे। तो उससे कहा जाता है लो 1000 ले लो, नाराज ना हो। तो उसकी भी खुशी का ख्याल रखा, उसकी नाराजगी से भी इज्तनाब किया कि भाई ये नाराज ना हो। जितना उसका मुतालबा था उतना उसको दे दिया कि तू खुश हो जा, तू नाराज ना हो, शादी का घर है। अगर किसी की खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता तो वो अल्लाह ताला है। सच्ची बात यह है, शायद ये बात बुरी लगे लेकिन बहरहाल ये सच्ची बात यही है कि अगर काम वाली और भंगन तक का ख्याल रखा जाता है, अगर किसी की खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता तो अल्लाह ताला है। अल्लाह नाराज होते तो हो, हमें तो अपनी रसूमात करनी है, हमें तो फुला भी काम करना है, फुला भी करना है। अल्लाह माफ फरमाए, मुझे तो एक साहब ने यहां तक बताया कि अब तो ये भी हो रहा है कि लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, उसकी बहन नाच रही है सामने, और लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़े होके वो देख रहा है, उसका भाई, उस लड़की का भाई अपने दोस्तों के साथ देख रहा है उसका नाच, और उसकी बहन नाच रही है, और दूसरी लड़कियां भी नाच रही हैं, उसमें उसकी बहन भी है और दोस्त भी खड़े हैं उसके, उसका भाई खड़ा है सामने और उसके दोस्त हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि अगर किसी की खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता तो अल्लाह ताला है। बाकी काम वाली को भी उतने दे दिए, भंगन को भी उतने दे दिए जिसने, जितना उसने मुतालबा किया था। तो ये उसूल है, इन्ना आवमन निकाही बरकतन ऐसरू मऊना, बरकत के एतबार से सबसे अजीम बरकत वाला निकाह वो है जिसमें मशक्कत कम हो, एहतमाम कम हो। बस शादी कर दी जाए सादगी के साथ। यही खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला ना, जिन्होंने हजरत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह कराया, इस निकाह के बाद ये गई हैं हजरत सौदा के पास, उनसे जाके कहा, अरे सौदा देखो तो सही, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ कितनी, क्योंकि वो हुजूर से तो पहले ही मंजूरी ले चुकी थी कि मैं सौदा से आपका निकाह सौदा से भी करवा दूं, आयशा से भी करवा दूं, हुजूर ने दोनों की मंजूरी दी थी। अब सौदा के पास गई रजी अल्लाह ताला अन्हा कि अरे सौदा देखो तो सही, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी खैर का इरादा किया है। उन्होंने कहा वो कैसे? تو انہوں نے جواب دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو انکار نہیں لیکن میرے والد صاحب سے اجازت لے لو کہیں ایسا نہ ہو ان کو کچھ اعتراض ہو. تو یہ پہنچی حضرت زمعہ, ان کے والد تھے زمعہ, ان کے پاس پہنچی, ان سے جا کے کہا تو وہ اتنے بوڑھے تھے کہ وہ حج کا زمانہ تھا, حج پر بھی نہیں جا سکے تھے, اور ان کے بیٹے یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ حج پر گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جا کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر زمعہ سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, وہ آپ کی بیٹی سودا سے شادی کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ حالت ایمان پر نہیں تھے پھر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بڑے جوڑ کے خاوند ہیں, محمد ابن عبداللہ بڑے جوڑ کے خاوند ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری سہیلی سودا کیا کہتی ہے اس نکاح کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا وہ تو راضی ہیں. بس فرمایا انہوں نے کہا جاؤ محمد ابن عبداللہ کو بلا کر لے آؤ. یہ گئیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس طرح یہ نکاح ہو گیا. دیکھیے یہ کیسی سادگی ہے, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی. اور ان کے بھائی جب آئے, عبد ابن زمعہ ان کا نام تھا, وہ حج پر سے جب واپس لوٹے تو ان کو اس شادی کی اطلاع ہوئی کہ میری بہن کی شادی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی ہے. وہ بھی حالت ایمان پر نہیں تھے, انہوں نے باقاعدہ اپنے سر پر مٹی ڈالی ہے غم اور افسوس کی وجہ سے کہ یہ رشتہ کیسے ہو گیا, یہ شادی کیسے ہو گئی, کیوں ہوئی. اور بعد میں جب وہ ایمان لے آئے, اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی, تو وہ کہا کرتے تھے میں بھی کتنا بیوقوف تھا کہ میں نے اپنے سر پر مٹی ڈالی اس وجہ سے کہ میری بہن کی شادی سید الکائنات سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی, اس پر میں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا, تو میں بھی کتنا بیوقوف تھا. بعد میں وہ یہ کہا کرتے تھے. لیکن بہرحال الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے کے تمام جرائم کو معاف کروا دیتا ہے. والہجرت تہدم ما کان قبلہ, ہجرت بھی ایسی چیز ہے جس نے ہجرت کر لی اس پہلے کے سارے گناہ معاف ہوئے. اور یہ ضروری نہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہو, جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی, یہ بڑی عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے اس وقت. تو یہ ہجرت ایسی چیز, اور یہ جو ہجرت ہوئی ہے ہندوستان سے پاکستان, یہ بھی اسلام کے نام پر ہوئی ہے. والہجرت تہدم ما کان قبلہ, اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو یہ معاف کر دیتی ہے, منہدم کر دیتی ہے. والحج یہدم ما کان قبلہ, اور حج بھی ایسی چیز ہے کہ حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ چند چیزیں ایسی ہیں حضور نے فرمایا یہ تو پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. تو اس طرح یہ سادگی سے شادی ہو گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. ان کے جو پہلے شوہر تھے خنیس ابن حذافہ السہمی, خنیس ابن حذافہ السہمی, ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ملاقات ہوئی حضرت عثمان سے, اور ان سے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. انہوں نے کہا مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجئے. پھر کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو کہا میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے, معذرت کر لی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان سے بھی یہی الفاظ کہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کا حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں. وہ خاموش رہے, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے عثمان کے انکار سے زیادہ ابو بکر کی خاموشی پر غصہ آیا. اور ابن حبان کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شکایت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر, اور یہ عرض کیا کہ میں نے عثمان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں تو انہوں نے انکار کر دیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی شادی حفصہ سے بہتر عورت سے ہو جائے گی اور حفصہ کی شادی عثمان سے بہتر شوہر سے ہو جائے گی. یہ حضور کے الفاظ تھے. اور بعد میں ہوا بھی ایسے ہی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت ام کلثوم سے جو صاحبزادی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, تو ظاہر ہے حضور کی صاحبزادی ہیں حفصہ سے تو بہتر ہوئیں. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, ظاہر ہے وہ حضرت عثمان سے بہتر. اور جب یہ شادی ہو گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی ایک دن حضرت عمر کی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اس دن جب آپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کا مجھ سے کہا تھا حفصہ کا تو میں خاموش رہا تھا, آپ کو میری خاموشی پر غصہ آیا تھا نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں آیا. وہ ایمان والے لوگ تھے, جو زبان پر جو دل میں وہی زبان پر. فرمایا ہاں آیا تھا غصہ آیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کا ذکر کیا تھا اور یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ حفصہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, میں حضور کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. اور خدا کی قسم اگر حضور شادی نہ کرتے تو میں آپ کی بیٹی حفصہ سے میں شادی کر لیتا, لیکن اس وقت میں حضور کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. المجالس بالامانہ, مجلسوں میں جو بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے, اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی. تو اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اس کے بعد جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کی بیٹی تھی زینب. جب ان کی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو شوہر کے انتقال پر جو اگر بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو بچے کی ولادت پر اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت زینب کی پیدائش ہوئی تو ان کی عدت ختم ہوئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا نکاح کا. ایک بیٹے ان کے ابو سلمہ پہلے سے, ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا. یہ بھی بڑے دل جگر کی بات ہے کہ دو بچوں کی ماں سے کوئی شادی کرے, اور کرے بھی کون, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے, جب پیغام ان کے پاس پہنچا تو پیغام لانے والے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, دوسرے مجھ میں غیرت بہت زیادہ ہے, تیسرے یہ کہ میرے بچے بھی ہیں, چوتھے یہ کہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے. چار اشکالات ایک دم کیے ایک ہی وقت میں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر سے پیغام بھیجا کہ میں عمر کی زیادتی کا معاملہ ہے تو میں عمر میں تم سے زیادہ بڑا ہوں, تم مجھ سے چھوٹی ہو, اور دوسرے یہ کہ تم میں غیرت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس غیرت کو اعتدال پر لے آئیں گے, غیرت کی زیادتی کو اللہ دور فرما دیں گے, اور تمہارے بچے ہیں تو بچوں کو میں سنبھالوں گا, بچوں کا میں خیال رکھوں گا, اور سرپرست تمہارے نہیں ہے تو تمہارے سرپرستوں کو جب پتہ چلے گا کہ مجھ سے شادی ہوئی ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا, تم بے فکر رہو. یہ چاروں جوابات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھجوائے ہیں, یہ پیغام پہنچایا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, چھوٹے سے بیٹے تھے ان کے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا, اٹھو میرا نکاح حضور سے کر دو. وہ نکاح کیا تھا؟ ایجاب و قبول تھا. میں نے اپنی والدہ کا نکاح آپ سے کیا, آپ نے قبول کیا, لیجئے نکاح ہو گیا. یہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے یہ تو سنت ہے, بطور برکت کے پڑھ لیا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی سن لیجئے, اگر خطبہ نہ پڑھا جائے تو نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے. یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے, کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. ایجاب و قبول ہو گیا, بس اصل رکن تو یہی ہے. تو اس طرح یہ نکاح ہو گیا سیدھا سادہ سا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دو بچوں کی پرورش فرمائی ہے, اپنے بچوں کی طرح ان کو رکھا ہے. اور یہ جو حدیث آتی ہے نا, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, یعنی اپنے سوتےلے باپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو فرماتے ہیں میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر چل رہا تھا برتن میں. اس وقت کی روایت انہوں نے نقل کی, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. پیار سے, محبت سے, شفقت سے آپ نے فرمایا, اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ, اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. تین ادب ایک ساتھ سکھائے. تو یہ وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس کو, عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ ادب سکھایا. اور جہاں تک ان کی بچی کا تعلق ہے زینب کا, تو ان سے تو ایسی محبت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ پیار سے ان کے نام کو زینب کے بجائے زناب فرماتے تھے, اور گھر میں آ کر پوچھتے تھے زناب کہاں ہے, زناب کو لاؤ میرے پاس لاؤ, اور کھیلتے تھے, محبت کا اظہار فرماتے تھے. آج کل تو شادی ہو جائے گی, نہیں بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے کسی کو دو تب شادی کر سکتا ہوں. اول تو کوئی کرتا نہیں ہے اس طرح, اور اگر کرے تو وہ کہتا ہے بچے نہیں رکھو, بچے اپنے پاس نہیں رکھو. اب وہ بیچاری کہاں رکھے, کیا انتظام کرے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمار ابن یاسر حضرت زینب کو ان کی بچی کو لے گئے کہ اس کی وجہ سے, کیونکہ دودھ وغیرہ پلانا ہوتا تھا اس کا سنبھالنا, تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچی کی وجہ سے تم سے بات چیت نہیں کر پاتے, لاؤ اس کو میں لے کے جا رہا ہوں. حضور کی باری کا دن تھا, تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, معمول کے مطابق پوچھا زناب کہاں ہیں. تو اس وقت ان کی حضرت ام سلمہ کی بہن بھی آئی ہوئی تھی, انہوں نے پردے سے یہ جواب دیا کہ وہ تو گئی ہوئی ہیں وہاں, ان کو عمار ابن یاسر لے گئے. تو دیکھیے یہ شادیاں ہوتی تھیں, اور یہ زندگی تھی, کیا سیدھی سادی زندگی تھی, تو اس میں برکتیں تھیں. آج ہم نے اپنی شادیوں میں نہ جانے کیا کیا رسومات اور کن کن چیزوں کو داخل کیا ہے, اور رسومات کیا غیروں کے طریقے. یہ مہندی کیا چیز ہے, یہ مہندی جو کی جاتی ہے اور جس کے لیے ہال بک کرائے جاتے ہیں, یہ کیا چیز ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے, ہندوؤں کا طریقہ ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے اس کے ہوتے ہوئے شادی میں برکت ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی میں جو طریقہ دیکھو, جو چیز تم کو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ لڑکا دیندار ہو اور اخلاق اچھے ہوں, دو چیزیں دیکھنے کا حکم ہے. مال دیکھنے کا بھی حکم نہیں ہے, بلکہ مال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ قابل گزارا اس کے پاس کچھ گزر بسر کا وہ موجود ہو, اسباب موجود ہوں تو بس شادی کر دو. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. بے نکاح مردوں عورتوں کی شادی کرواؤ, نکاح کرواؤ. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. ارے یہ مال تم دیکھتے ہو, اگر تم نکاح کر دو گے تو اللہ تعالیٰ, اگر وہ فقیر ہوگا تو اللہ ان کو غنی کر دیں گے, نکاح کی برکت سے اللہ اس کو غنی کر دیں گے, مال دے دیں گے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے نا کہ بیوی اپنا رزق لے کر آتی ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح سے وسائل میں اضافہ ہوتا ہے, مالداری میں اضافہ ہوتا ہے, بشرطے کہ نکاح صحیح درست طریقے سے کیا جائے, شریعت کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے نکاح کو کیا جائے. تو نکاح کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ مالداری کا باعث بنتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اس آیت کا کیا مفہوم ہوا؟ بھائی تم شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی شادیاں کرو اپنے بچوں اور بچیوں کی. اگر وہ لڑکا غریب ہوگا فقیر ہوگا, اللہ اس کو نکاح کی برکت سے مالدار بنا دیں گے. یہ خاصیت ہے نکاح کی. یعنی جس چیز کی ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا, اور جس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے, سنت جو طریقہ ہے اس کے اوپر نکاح ہو شادی ہو, اس کی کوئی فکر نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے یہ برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا تنکح المرأة لأربع, عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزیں دیکھ کر. اور جتنی شادیاں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو چار چیزیں بیان فرمائی اس سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ انہی چار چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے. تو فرمایا تنکح المرأة لأربع, عورت سے چار وجہ سے شادی کی جاتی ہے, چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں شادی کرتے وقت. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, بس یہ چار چیزیں ہیں. یا تو مال دیکھا جاتا ہے, مال اس کے پاس بہت ہے شادی کر لو مال ہمیں بھی مل جائے گا. یہ تو طریقہ بالکل باطل, یہ یہود کا طریقہ ہے. اس کو روایات میں فرمایا مال دیکھ کر شادی کرنا یہود کا طریقہ, مالی اسکیمیں آج بھی ساری دنیا میں انہی کی چلائی ہوئی ہیں, سودی اسکیمیں. تو مال دیکھ کر شادی کرنا یہود کا طریقہ. ولی جمالیہ, یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے, خوبصورت بہت ہے, تو یہ خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنا نصارہ اور عیسائیوں کا طریقہ. سوچے تو صحیح ہم کن لوگوں کے طریقوں پر ہم اپنی شادیاں کرتے ہیں. اگر مال دیکھ کے ہم نے شادی کی ہے تو مسلمان کی شادی, لیکن طریق پر یہود کے ہیں, یہودیوں کے طریقے پر ہے مسلمان کی شادی, یہودی کے طریقے پر, حضور کے طریقے پر نہیں. اور اگر حسن دیکھ کر شادی کی تو مسلمان کی شادی عیسائیوں کے طریقے پر. ولی حسبہا, اور اس کا حسب نسب خاندان دیکھا جاتا ہے, کسی وزیر کی لڑکی ہے یا اور کوئی خاندان اس کا اعلیٰ ہے, یہ دیکھ کے شادی کی جاتی ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے وہی یہود کا ہی طریقہ ہوا. اور ولی دینہا, اور چوتھی چیز ہے دین دیکھ کر شادی کی جاتی ہے, دینداری تقویٰ یہ دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اب حضور کا فیصلہ سنیے, پہلے تو چاروں چیزیں حضور نے ذکر فرمائی, پھر اپنا فیصلہ سنایا اور فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, پس تم دین دار عورت سے شادی کرو, تَرِبَتْ يَدَاكَ, چاہے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. اور یہ محاورہ ہے عربی کا, ہاتھوں کا خاک آلود ہونا یہ کنایا اس بات سے کہ بہت زیادہ کوئی چیز کسی چیز کو تلاش کیا جاتا ہے تو عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ خاک آلود ہو گئے، ہاتھوں پر مٹی لگ گئی۔ ایسا ہوتا بھی ہے، آپ گھر میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، مل نہ رہی ہو، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ تو ہاتھوں پہ مٹی لگ جاتی ہے، گرد لگ جاتی ہے بہت زیادہ تلاش کے بعد، تو یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے یہ محاورہ یہاں استعمال فرمایا کہ لڑکی، دیندار لڑکی کو تلاش کر کے شادی کرو، چاہے تمہیں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ تلاش کرنی پڑے، تلاش میں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے، پھر بھی ایسی ہی لڑکی کو تلاش کرو۔ نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ خاندان دیکھو، دین دیکھو، دین کتنا ہے۔ یہ جو جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے اور سامنے مدرسہ ہے، اور توسیع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مکمل کروائے، اسباب مہیا فرمائے۔ یہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت نے جو اپنی شادی کی ہندوستان میں، وہ حضرت کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت کی جو ہماری پیرانی صاحبہ تھیں ان کی عمر 40 سال تھی، اور بیوہ بھی تھیں۔ تو تکوینی طور پر حضرت خدیجہ والی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اس کی سنت کا احیاء ہو گیا، وہ سنت زندہ ہو گئی تکوینی طور پر۔ حضرت کی عمر بھی 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال تھی، لیکن وہ اپنے پورے گاؤں میں، جس گاؤں میں وہ رہتی تھیں، ان کی نیکی مشہور تھی اور تقویٰ مشہور تھا کہ یہ بہت نیک عورت ہے۔ تو حضرت نے نہ، اور قد بھی چھوٹا تھا ان کا، اور حضرت انتہائی خوبصورت تھے، تو حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ خاندان نہیں، مال نہیں، اور خوبصورتی کچھ بھی نہیں، دین میں بہت مشہور تھی۔ حضرت نے اسی کو دیکھ کر شادی کی، اور سب کو پتا ہے یہ شادی کتنی کامیاب رہی۔ آج بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کھلی آنکھوں دکھایا، دیکھو یہ دینداری دیکھ کر شادی کرو، دیکھو کیسے کامیابی نہیں ہوتی، اولاد ہوئی، سب عالم حافظ ہوئے، سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے، سب حضرت کے کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں دین کی خدمت میں، یہ کیا کم برکت ہے؟ سب میں آپس میں اتحاد اتفاق ہے، یہ کیا کم برکت ہے؟ اور ان کی اولادیں بھی دین پڑھ رہی ہیں، اولادوں کی اولادیں دین پڑھ رہی ہیں، یعنی حضرت کے پڑپوتے وہ دین پڑھ رہے ہیں، اور حافظ بھی ہو چکے، نواسے، پڑھ نواسے بھی حافظ ہو چکے، یہ کیا کم برکت ہے؟ کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے، کھلی آنکھوں۔ آج بھی کوئی کرے گا، عمل تو کرے پھر دیکھے۔ ایاک نعبد پہلے ہے، وایاک نستعین اللہ نے بات میں رکھا ہے، پہلے ہماری بندگی کرو، پھر بندگی کرنے کے بعد کس منہ سے تم مدد مانگتے ہو؟ پہلے بندگی کرو ہماری، پھر مدد۔ یہ گویا اشارہ ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین میں کس منہ سے مدد مانگتے ہو؟ پہلے بندگی کرو پھر مدد مانگو، پہلے ہماری بندگی پر آؤ، اطاعت پر آؤ، پھر ہم سے مدد بھی مانگو، ہم مدد کریں گے۔ یہ تھوڑی تم ہماری، ہم سے بغاوت پہ اترے ہوئے ہو اور پھر ہم مدد بھی کریں تمہاری، کوئی آپ کی بغاوت کر رہا ہو آپ مدد کرتے؟ ایاک نعبد پہلے ہے، ہماری پہلے ہماری اطاعت پر آؤ، وایاک نستعین پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب تک ہم بدلیں گے نہیں نا اپنے طرز کو، اپنی زندگی کے طریقے کو، اپنی شادی بیاہ کو، اپنی غمی کو، غموں میں کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جنازہ آ رہا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے کلمہ شہادت، اور پھر وہ گویا بھائی کوئی سیاسی جلوس ہے یہ، اور پھر وہ لوگ اشہد اللہ الہ، کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے اس طرح اٹھائے جاتے تھے؟ یہ تو آج بھی جنازہ آیا تو میں اس پر بھی کہوں گا، کوئی برا مانے تو مانے، لیکن ایک کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیاسی جلوس ہو، ایک آدمی نعرے لگا رہا ہے باقی سب جواب دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے جنازوں کے معاملے میں؟ یہ کون سا طریقہ ہے، کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ یہ سیاستدانوں سے آیا، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے. مرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شروع کی 3 راتیں اس پر بہت بڑی آزمائش کی ہوتی ہیں, وہ تو ہم بڑے آرام سے وہ 3 راتیں گزارتے ہیں, پھر تیجا ہوتا ہے. وہ جو حضور نے فرمایا یہ شروع کی راتیں اہم ہوتی ہیں اور آزمائش کی ہوتی ہیں, وہ تو بہت آرام سے بیٹھے ہوئے قبرستان میں اعلان ہو جاتا ہے, بس 3 دن کے بعد دیکھا جائے گا وہ وہاں فلاں مسجد میں جمع ہو جائے. یہ تیجا کرنا یہ بھی غلط ہے. 10واں 20واں 40واں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اور گھر میں میت کا گھر ہے اس میں آ کے, جو اس کا کراچی میں ہی گھر ہے اور وہ آ کے کھانا میت کے گھر میں کھا رہا ہے, یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہاں میت کے کوئی ایسے مہمان ہو جو خاص رشتے دار ہوں, دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہوں, وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے, ان کے لیے تو اسے ٹھیک ہے وہ تو کھا سکتے ہیں, لیکن وہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ تو میت کے اہل خانہ کے لیے ہے, آپ کے لیے تو نہیں, آپ کا تو گھر یہیں پہ موجود ہے, کچھ فاصلے پہ رہائش ہے, وہ وہاں کھانا کھا کے جا رہے ہیں. تو یہ نہ ہماری شادی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق, اور نہ ہماری غمی شریعت اور سنت کے مطابق, تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر رشتہ آئے کسی ایسے شخص کا تمہاری بچی سے جس کے اخلاق اور دینداری پر تم راضی ہو تو فزوجوہ کا ترجمہ فوراً شادی کرو, فوراً, دیر نہ لگاؤ, فوراً شادی کرو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے اِلَّمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بہت وسیع پیمانے پر فساد پھیلے گا. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جگہ جگہ اموات, حوادث, فتنے, ایک سے ایک فتنہ, ایک سے ایک حادثہ, کہیں بم پھٹ, کہیں بم پھٹ جاتا ہے, کہیں پہ کچھ زلزلہ آ جاتا ہے, کہیں سیلاب آ جاتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. تکن فتنۃن فی الارض وفسادن عریض, بہت بڑا فساد پھیلے گا, بہت بڑا فتنہ پھیلے گا. اگر تم دینداری کہ کسی ایسے کو دیکھ کر, وہ مال نہیں ہے اس کے پاس, دینداری ہے, اخلاق اچھے ہیں, اس کو دیکھا ہی نہیں, وہ مال نہیں ہے, رہنے دو, مال گزارے کے قابل ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کو مالدار کر دیں گے, تم شادی تو کرو, ہم تو نہیں کرتے, تو فساد پھیلتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, ہم سب کو فیصلے کرنے والا بنائے اپنی زندگی کو بدلنے کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.